الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج کا جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے حوالے سے اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے علماء کرام، طلباء کرام، اہل علم، مدارس، مساجد والے ان کے لیے یقیناً نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ آنے والے چند ایام میں دو ایسے مواقع آ رہے ہیں کہ جن کا یقیناً ایک مسلمان اور پاکستانی کی زندگی پہ اور اس کے معمولات پہ اثر پڑتا ہے. پہلا موقع وہ تو 14 اگست کی تاریخ، جسے عوام کی زبان میں جشن آزادی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان، اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فضل اور رحمت کا نمونہ ملک خداداد پاکستان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس عظیم نعمت کے شکر میں اور اس عظیم نعمت کے احساس میں اس دن تھوڑا سا وقت ہر پاکستانی مسلمان کو نکالنا چاہیے. اور اسی طرح پھر چند ایام کے بعد وہ واقعہ دل خراش کربلا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر صحابی اہل خانہ، ان کی شہادت اور مسلمانوں کے اوپر ایک عظیم سانحے کا آنا، وہ بھی یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، کسی بھی قدم کے اٹھانے سے پہلے، ایک عاقل بالغ، عقل سلیم کے حامل مسلمان، ہماری دین کی یہ تعلیم ہے کہ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اندازہ کر لے کہ اس کام میں مجھے فائدہ زیادہ ہے یا اس کام میں مجھے نقصان زیادہ ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے بھی رہنمائی طلب کی جاتی ہے. مثلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے, یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یاد کرواتے. اور استخارہ کس لیے ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا خیر لی وان کنت تعلم ان فی ھذا شر لی, اے اللہ اگر آپ جانتے ہو کہ اس معاملے میں اس کام میں میرے لیے خیر ہو عافیت ہو تو آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے, اور اگر اس کام میں اس قدم میں اس کوشش میں میرے لیے نقصان مقدر ہے اور فائدہ نہیں ہے تو پھر اس شر سے اس نقصان سے آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اسی طرح علماء کرام نے فرمایا ہے کہ استخارہ اور اسی طرح استشارہ یعنی مشورہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور فقہاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب استشارہ اور استخارہ آپس میں متضاد ہو جائیں تو استشارہ کو ترجیح دی جائے, اس لیے کہ استخارہ وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان اور استشارہ وہ آپ کے خیر خواہ آپ کے رشتہ دار آپ کے محبین دوست وہ بھی اہل اسلام اور مسلمان اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو وہ غلط مشورہ نہیں دے. دو باتیں شروع میں کی جا جاتی ہیں کہ جو جزیرہ ہندوستان ہے بر صغیر ہے یہ اصلاً اور حقیقتاً پورا کا پورا اہل اسلام کا ہے. تم 700 سال اپنی غلامی میں رہ رہے ہو, یاد نہیں تو ہند کی تاریخ لکھا دو, خواب ہو شہاب الدین غوری ہو نصیر الدین بلبن ہو فیروز تغلق ہو یا پھر جہانگیر ہو یا اکبر ہو یا شاہجہان ہو یا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہو, سلطان محمود غزنوی ہو, احمد شاہ ابدالی ہو, کتنے نام ہیں اور یہ سارے کے سارے ایسی شخصیات اور سارے کے سارے عظیم سلاطین بادشاہ رہے ہیں اور پورے پورے ہندوستان کے علاقے مطلقاً انہی کے دست حکومت میں ہوتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں پورے ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کا آفیشیل ریلیجن تھا, جو ہندوستان کا حکومتی طرف سے متعین مذہب تھا اور مسلک تھا, وہ یقیناً اسلام اور مسلمان تھے. اور غالباً 54 یا 58 سال اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی ہے ہندوستان پر, اور اس پورے کے پورے دور حکومت میں مجال نہیں تھی کہ کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے, کسی مسلمان کے خلاف کوئی حملہ کیا جائے, بلکہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اس پورے آخر عمر تک جہاد کو نہیں چھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, وسیرین فرماتے ہیں تنصر اللہ ان تنصر دین اللہ، اگر اللہ کے دین کی مدد اور نصرت اللہ کے احکام آگے بڑھانا، اللہ کی زمین پہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی کتاب کے احکام جاری ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام وہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ سچے اور بڑے احکام۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی فرماتے ہیں وہ ہو کر کہتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے بزرگ ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ یہ جو انگریز آیا ہے اور اس نے خاص شرارت کر کے، خاص سازش کر کے مسلمانوں کی ہاتھ سے اقتدار کی بات توڑ اور بادشاہتیں اور سلطنتیں ختم کروا کے لے گئے، اور مسلمانوں کے محلات میں، مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی ایوانوں میں ہندوؤں کو لا کے بٹھا دیا۔ کون ہندو؟ یہ وہی ہندو جو شرک کے مرتکب ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو اپنا خدا جانتے ہیں۔ وہ ہندو جو روئے زمین پہ کوئی بھی ایسی چیز ان کو نظر آ جائے جو ان کو سمجھ میں نہ آئے یا جس سے وہ مرعوب ہو جائے، اس سے ڈر لگے تو فوراً اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جب نئی نئی ریل گاڑی آئی تو ہندوؤں نے اس کی عبادت بھی شروع کی، اس لیے کہ ان کا فلسفہ تھا یہ کہ جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے اور جو چیز سے آپ بڑے امپریس ہو، جس چیز کو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ یقیناً کوئی معبود ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ ایسے افراد کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا مبتدا اور اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے کان بھی پردے پڑ چکے ہیں، آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں اور دل پہ پردے آ چکے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین، اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے حدود کراچی سے شروع ہو کر تورخم سے ختم نہ ہو، بلکہ پاکستان کے حدود کراچی سے شروع ہو کے کلکتہ پہ ختم ہونے چاہیے، یا پاکستان کے حدود کراچی سے شروع ہو کے اور احمد آباد، گجرات اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی بے شمار اعلیٰ ترین تاریخی ریاستیں حیدرآباد، دکن ہے اور اسی طرح میسور ہے، یہ تمام مسلمانوں کے اکثریتی علاقے۔ تو اگر کوئی یہ شخص کہے کہ یہ تمام علاقے پاکستان کے اندر داخل ہونے چاہیے تھے اور مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کا وہ لوٹا ہوا مال، ان کی وہ پامال کی ہوئی عزتیں، سلطنتیں اور بادشاہتیں وہ واپس ان کو لوٹائی جائیں اور امانتیں حوالے کی جائیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس لیے کہ اگر اہل اسلام ایک طرف محدود کر دیے جائیں اور ان کو ایک مخصوص علاقے میں بتا دیے جائیں کہ بس یہاں تک آپ ہیں اور یہاں آپ نے جس طرح عبادت کرنی ہے، جس طرح نماز پڑھنی ہے، جس طرح آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اگرچہ وہ بھی اس وقت دین کی تعلیمات کے مطابق کرنے میں رکاوٹیں موجود ہیں, لیکن ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو اس علاقے میں اب شامل نہیں ہیں؟ کیا ان اہل اسلام کو اپنے اپنے مواطن میں اپنے شہروں میں رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور کیا وہاں پہ مسلمان محفوظ ہوں گے؟ اور کیا ہندوؤں کی طرف سے ان کی جان مال آبرو عفت پاک دامنی اس کی ضمانت ہے یا نہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام آیات من آیات اللہ استاذ و اساتذتنا و شیخ و مشائخنا حضرت مولانا حسین احسن مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے پہ راضی نہ ہو, بلکہ یہ پورا کا پورا علاقہ, پورا کا پورا ملک, پورا کا پورا جزیرہ یہ ہماری وراثت ہے اور یہ ہمارا ہی ہے. اور دلائل تاریخ ملوک کے نام زمانے وہ سب سوچو. لیکن اس کے مقابلے میں ایک رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایسا علاقہ, ایسی سرزمین ہونی چاہیے جہاں وہ کفار مشرکین بت پرستوں سے الگ تھلگ ہو کے پاک صاف ماحول میں سکون میں خوشحالی کے حالات میں الذین مکناہم فی الارض, ایمان اور مسلمان کون ہوتے ہیں جن کو ہم زمین پہ بساتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ و نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں, وامروا بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, ونہوا عن المنکر اور بدی سے فسق و فجور سے گناہوں سے منع کیا جاتا ہے, وللہ عاقبۃ الامور اور تمام انجام اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹنے والے. میرے محترم بھائیو, یہ ہے ایک اسلامی ریاست کا قانون, ایک اسلامی ریاست کا دستاویز. کچھ دن پہلے ایک بہت ہی بڑے مولوی صاحب نے انٹرویو دیا, اور اکثر سے جب ایسے سوالات کیے جا رہے تھے جس میں نہیں عن المنکر کا پہلو واضح ہے, فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا, فلاں جگہ فلاں خاتون کو قتل کیا گیا, یا ایسے کوئی معاملات ہوئے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ جواب تو نہیں عن المنکر ہی ہونا چاہیے, تو اسلام کا حصہ جو کام گناہ ہے, جو فسق و فجور ہے, جو غلط ہے وہ نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر پہ جو سختی فرمائی ہے, جو تنبیہ فرمائی ہے, جو ناراضگی فرمائی ہے, وہ احادیث کا ذخیرہ بھرپور ہے. تو یہ کہنا کہ میں صرف ایسی بات کروں گا جو اجتماعی ہو اور انفرادی نہ ہو اور کیس ٹو کیس بات نہیں کر سکتے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نہیں عن المنکر کون کرے؟ آپ پاکستان کے بڑے علماء میں سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو عوام جانتے بھی ہیں اور معاملات کو اچھی طرح سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اگر ایسا شخص وہ اسلامی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے لگے تو پھر اسلام یتیم ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. تو ایسے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے پاکستان کے بنانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں فرمائیں, تگ و دو فرمایا, اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں, آرام ہے, سکون ہے, عزت ہے. اور پاکستان کے حصول کے لیے, پاکستان کے وجود میں آنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں, ان قربانیوں کو دیکھ کر ایک طرف وہ ماحول, وہ واقعات, وہ دل خراش مناظر, اور دوسری طرف یہ جو جشن آزادی کے نام پہ پچھلے 10 دن سے ناچ رہے ہیں, پچھلے 10 دن سے گا رہے ہیں, پچھلے 10 دن سے ڈھول بجا رہے ہیں, پچھلے 10 دن سے ایک عجیب اور غریب ماحول ان کے سامنے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی حقیقت کی ہوا بھی ان کو نہیں ملی۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے خطرناک واقعات اور ایسے ایسے ظلم اہل اسلام پر ڈھائے گئے ہیں جب پاکستان کی آزادی ہوئی، خاص طور پہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں مرزا مجذوب کے نام سے، انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں عین وہ حالات لکھے ہیں جس وقت پاکستان کا وجود ہو رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کا وجود یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، نعمت اور فضل ہے، لیکن اس احسان اور نعمت اور فضل کے حصول میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو بھلا دینا یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ مرزا مجذوب لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اور مسلمان ہجرت کے لیے چلے گئے تو ہمارے علاقے میں تھوڑے سے مسلمان رہ گئے، اور ہندو باقاعدہ نمبر لگاتے تھے، اطلاع دیتے تھے کہ ہم اس وقت فلاں محلے کے مسلمانوں کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ تیاری کریں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا بچیوں کا بنانا، وہاں خبر بھیجی کہ پورے مدرسے میں جو کوئی بھی ہے ان سب کو ہم قتل کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، کسی کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، کوئی بچنے کی صورت نہیں، کوئی راہ فرار نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدرسے کی استانیوں نے بچیوں کو، ساری کی ساری بچیوں کو وضو کرایا، اور وضو کرانے کے بعد ان کو جیسے کلاس میں قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بٹھایا اور ان سب کو قرآن کریم ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ تلاوت کرتے جاؤ۔ تو بچیوں نے سوال کیا کہ اس طرح کیا ہوگا، ہم کیسے بچے؟ تو مدرسے والوں نے جواب دیا کہ اس طرح بچنے کی تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی دست قدرت میں ہے، لیکن ہم نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ روح نکلنے میں اور جان دینے میں آسانی ہو۔ پوری پوری ٹرینیں، پوری پوری ریل گاڑیاں وہ ٹکڑوں میں تبدیل کر دی گئیں، انسانی جسم کی بوٹیوں میں تبدیل کر دی گئیں، گھر جلا دیے گئے، مسجدیں گرا دی گئیں، اور بے شمار مسلمان مرد، خواتین، بچوں کو قتل کیا گیا۔ آج جشن آزادی کے نام پہ جو بازار بدتمیزی سرگرم ہے، جس طرح اس کو فجور کو عام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، ان افراد سے اور ان لوگوں سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ یہ جو اتنی زیادہ خوشی منا رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حصول میں کتنی قربانیاں اور کتنی جانیں گئی؟ ان کی یاد میں، ان کے ایصال ثواب میں، ان کے اعمال میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ جس نے آزادی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے دین اسلام اور شریعت کے مطابق۔ جھنڈے لہرانا اور ترانے پڑھنا اور گانے گانا اور ڈھول بجانا، یہ تو یقیناً عوام کو شاید اچھا لگتا ہو، لیکن اسلامی تعلیمات اس کے موافق نہیں، بلکہ اس میں سے اکثر کام وہ منہیات میں سے ہیں، نہیں عن المنکر میں سے، اور نہیں عن المنکر وہ کس کی ذمہ داری ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں بنفس نفیس، آپ نے جب بھی ایسا کوئی کام دیکھا جہاں دین اور اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تنبیہ فرماتے تھے، اور کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ آئندہ ایسا عمل ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ جنگ میں جب ایک خاتون کی لاش ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہو سکتا ہے اگر کوئی بے گناہ یا اس طرح خواتین اور بچوں پہ ہاتھ اٹھا۔ تو یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، اور ہم الحمدللہ پاکستان جیسے عظیم ملک میں، پاکستان جیسے حسین ملک میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس نعمت کی قدردانی شکر کرنا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آج کل عوام چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی فرمان برداری کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے انعامات کا قدردانی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخصیت اور جس ذات پہ دین نازل فرمایا ہے اور جس کی اتباع کا حکم دیا ہے، ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے کام پہ، اپنی دکان سے لے کے آخر کار وہ دن دور نہیں ہے کہ اپنے ملک میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ یہ ہے قدردانی، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیے گئے انعامات اور اکرامات کا شکر۔ اور پاکستان کا وجود، پاکستان کا بننا، بانیان پاکستان، وہ یقیناً سب مخلص لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر اقبال، لیاقت علی خان، لیکن یاد رکھیے کہ ان تمام کے آزادی کی جدوجہد میں جو قائد کی حیثیت سے آگے بڑھے، اور ایک عالم نے مشرقی پاکستان اور دوسرے عالم نے مغربی پاکستان کے جھنڈے لہرائے ہیں، حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بانیان پاکستان اور علماء کے درمیان ایک مضبوط رابطہ تھا، ایک رہنمائی تھی، ایک تعلق تھا، اور ایک دینی رشتہ تھا۔ لہذا یہ جو آج کل نئی روشنی والے نکلے ہیں نام نہاد، جو فرماتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے کوئی سیکولر افراد تھے، دین والے نہیں تھے، ان کو شرم آنی چاہیے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان کی موجودگی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وصیت لکھی کہ میرا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی پر پڑھیں۔ تو یہ قائد اعظم بیماری کی حالت میں اور مرض الوفات میں، پریشانی کے احوال میں، باقاعدہ دو گواہوں کے سامنے وصیت لکھوا رہے ہیں۔ ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا علماء سے تعلق نہیں ہے، یہ تو صاف سفید جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ان کے دل میں اتارا گیا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے لکھوایا ہے میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائیں گے، تو عثمانی سے عثمان کے نہ چاہنے والے دشمن نکل گئے اور دیوبندی سے اہل بدعت دور ہو گئے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ پاکستان کا آفیشل مذہب، پاکستان کا اصل مسلک، پاکستان کی عوام کی ہدایت کا سرچشمہ وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند۔ اور دیوبند کوئی نیا دین نہیں ہے، دیوبند کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کل لوگ بڑا شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم فرقہ واریت نہیں کریں گے، آپ زیادہ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، مکہ میں کتنے فرقے تھے؟ مشرکین تھے، یہود تھے، نصارا تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات، کیسے کیسے فرقے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنے تمام اعزاء کو اقربا کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو اور باقی بتوں کی عبادت چھوڑو۔ لہذا پاکستان کا تمام دستور، پاکستان کے تمام معاملات، پاکستان کے اندر دینی تعلیمات، وہ بالکل واضح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہمارے بڑے، وہ جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، وہ جن کی محنت سے آج ہمیں دین اسلام پہنچا، اور وہ افراد کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ افراد ہیں جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی اور اس ملک کے لیے دعائیں کی اور اس ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میرے محترم بھائیو، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہاں کی عوام، یہاں کے عام مسلمان، یہاں کے نمازی، یہاں کے تبلیغی، یہاں کے دین سے محبت کرنے والے، وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں دوسرے امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی ساتھی مذاق میں کہتے تھے کہ آپ کے جو مقتدی ہیں وہ دیگر جگہوں کے علماء سے زیادہ مسائل ہیں۔ تو الحمدللہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ دیگر ملکوں کی عوام میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ پاکستان دین کا قلعہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیز ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں قرہ ارض ہے، پہلا وہ ملک ہے جس کی بنیاد اور جس کو بنایا ہی اس وعدے پہ کیا ہے کہ یہاں ہم دین پہ عمل کریں۔ اور اس سے قبل باقاعدہ یہ جو ماڈرن انفراسٹرکچر ہے، نئی جمہوری ریاست جس طرح قائم کی جاتی ہے، اس طرح کوئی اور ریاست قائم نہیں کی گئی سوائے پاکستان۔ اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور جو اللہ کو منظور کہ قائد اعظم بہت جلدی فوت ہو گئے اور ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ایک باقاعدہ ایک دستور اپنے ہاتھوں سے بنا کے پاکستان کی عوام کو دیتے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ان کو موقع مل جاتا اور وہ دستور بنا لیتے تو وہ دستور پاکستان کی ترقی کا ضمانت ہوتا، بشرطے کہ وہ دین کے موافق ہوتا۔ اس میں انہی اثرات کی جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں اپنی پوری کوشش لگائی، کون؟ حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا شفیع احمد عثمانی کون ہے؟ یہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی رہے ہیں، اور کچھ عرصے تک دارالعلوم دیوبند کے محتمل بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد احادیث میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی کی یاد تازہ کرتے تھے، تفسیر لکھنے پہ آئے تو حضرت کی تفسیر آج عالم میں مسلم تفسیر ہے، کلام کرتے تھے تو ایسا کلام فرماتے تھے کہ لوگ عشق کرتے تھے، ایسی شخصیت۔ اور اسی طرح حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آج جسے بنگلہ دیش کہا جاتا ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ، یہ ناچنے گانے والے اور شور مچانے والے اور ہنگامہ کرنے والے، ان سے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ کس چیز کا ہنگامہ ہے، کس چیز کی خوشی ہے کہ تمہارا ایک بازو ٹوٹ کے تم سے الگ ہوا ہے، اور وہاں پہ جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ صاحب اعلی السنن، پوری کتاب لکھی انہوں نے اور کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے حدیث کی شرح، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہماری ملک کی بنیاد، ہماری ملک کی ترقی، ہماری ملک کی کوشش اور اس ملک کے وجود میں اپنے خون پسینہ کوششوں کو بھرپور طریقے سے خرچ کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب طریقے سے ماحول کو بدلا گیا، علماء کرام کو ریاست کے معاملات سے دور کیا گیا اور اس طرح کا منظر پیش کیا گیا کہ جس طرح پاکستان ایک سیکولر ریاست ہو اور یہاں العیاذ باللہ دین اور دین والوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو, بلکہ یہ جواب ہم دے سکتے ہیں کہ پاکستان ایک دینی ریاست اور بنی اسی نام پہ ہے, جس کو دین پسند نہیں آ رہا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضائل, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و عافیت, یہ ہم مسلمانوں کو طلب کرنی چاہیے. اور اس وقت بھی آج بھی کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے, میرے خود کئی ساتھی مقبوضہ کشمیر کے, اور ان سے جب بات ہوتی ہے تو دل کے خون کے آنسو ہوتا ہے. دو سال سے زائد ایسا ہونے کو ہے, نہ اپنی مرضی سے آپ بازار جا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے آپ گھر والوں کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان. آج بھی وہ مناظر اور وہ تمام سلسلے اور دشمنیاں موجود ہیں جو اہل اسلام اور اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن کاش کے دیکھنے والی نظر ہو, کاش کے احساس رکھنے والا دل ہو, اور کاش کے ایسے آنکھ ہو جو دیکھے تو اس کے اندر نم بھی ہوتا ہو آنسو بھی. تو مستقبل کے حوالے سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے, اور یہاں پہ جو ہم نے خود اپنی اعمال اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور عذاب کو مسلط کیا ہوا ہے, اللہ تعالی مسلمانوں کو جلد توفیق دے کہ وہ توبہ کر لیں, رجوع اللہ کر لیں, اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر وہ شکر کریں, وہ عبادت کریں, وہ دعا کریں, وہ ذکر کریں, وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پہ خرچ کریں, وہ صدقہ خیرات اور زکات ادا کریں. یہ نہ ہو کہ پاکستان آزاد ہوا تو ڈھول بجنے شروع ہو گئے, پاکستان آزاد ہوا تو ہماری بہنیں راستوں میں نکل کے ناچنا شروع ہو گئیں, پاکستان آزاد ہوا تو ایک عجیب طوفان بدتمیزی سامنے آ گیا. یہ ہمارے دین کی تعلیمات, ہماری اسلاف کی تعلیمات, ہمارے بڑوں کی تعلیمات نہیں ہیں. اور اگر اپنی تعلیمات پہ چلیں گے اور اسی کو اپنا کے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ترقی, اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی, امن اور سکون کا وعدہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا وعدہ, ان اللہ لا یخلف المیعاد, وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا. آج بھی میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ کوئی یہ طے کر لے کہ آج کے بعد کسی بھی ملک میں, کسی بھی گھر میں, کسی بھی معاملے میں دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا, اسی لمحے سے ترقی اور آگے بڑھنا شروع ہو جائے. میرے محترم بھائی, یہ تمام وہ غم تھا یا وہ صدمہ تھا, پتھر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ ہے. تو یقیناً پاکستان کی حفاظت بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک قلعہ عطا فرمایا ہے, اس کی ترقی میں, اس کی تعمیر میں, اس کی بنیاد میں ہر مسلمان جو میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں, آپ کا پورا پورا اس میں حصہ ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں یا پاکستان کی سرزمین میں آپ کسی بھی شعبوں میں ہوں, تو آپ نے اس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اخلاص کی توفیق دے, برکتوں کی توفیق دے, اور اسی طرح دین کی اتباع کی توفیق دے. تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان واقعتاً روئے زمین پہ ریاست مدینہ کی یاد تازہ کرے, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان میں واقعتاً امن اور امان کا نفاذ ہو, پاکستان میں ہر مسلمان کی جان محفوظ, ہر مسلمان کی آن محفوظ, ہر مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ. اس وقت جو احوال ہیں, جو حالات ہیں گزشتہ پانچ دس سال کے, کراچی کی گلیوں میں, کراچی کی سڑکوں پہ علماء کو, طلباء کو, اہل علم کو, دین والوں کو اور عوام کو کھلے عام ایک دن میں کئی کئی افراد کو قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا. یہ تمام فتنے یہ تمام مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے لیے بھی ذرا غور کرنا پڑے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی ایسے ناگفتہ بہ حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ مسلمان وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن میں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال, ایمان روح اور نیک اعمال جسم. ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے تو صرف روح ہے, اور اگر اعمال ہے تو ایمان نہیں ہے تو صرف جسم ہے. صرف جسم وہ قبر میں ڈالنے کے قابل, اور صرف روح اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, وہ آخرت کا کام ہے. یہاں ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہوگا, ایمان بھی مضبوط رکھنا ہے, عقیدہ بھی مضبوط رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کوششیں بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو تا قیامت قائم اور قائم رکھے, اور اس عظیم اسلامی ریاست کو پوری دنیا کے اندر اور کرہ ارض پہ عزت آبرو وقار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اتباع کا گہوارہ, سنت کا مرکز, توحید کا چشمہ اور فیضان ثابت فرمائے. یہاں کے مسلمانوں پر رحمتیں نازل فرمائے, خیر نازل فرمائے, عافیت نازل فرمائے, اور آنے والے ایام اور سال پاکستان اور یہاں کے مسلمان اور تمام عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے سے بہتر ثابت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد شادی ہو تو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ ظاہر بات ہے آپ نے پوچھا ہے, اور شرعی طریقہ وہی ہوگا جو شارع کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ, آپ کا حسن سلوک, آپ کی معاشرت, وہ اچھی طرح پڑھ لیں دیکھ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, حدیث شریف میں ہے, اللہم ھذا قسمی بین نسائی فلا تاخذنی فی ما لا املک وتملک فی ما احب عائش. اے اللہ, یہاں تک میں اپنی زوجات میں برابری کی تقسیم کر سکتا تھا, اگر اس کے باوجود کوئی کمی بیشی رہ گئی, مثلاً عائشہ سے محبت میری اوروں سے زیادہ ہے, تو یہ آپ کے دست قدرت میں ہے, میرے دست قدرت میں نہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تمام ازواج مطہرات کے ایام, ان کے حقوق, ان کی چیزیں مقرر فرمائی تھی. قرآن شریف میں پوری تفاصیل موجود ہیں. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا نفقہ کس پر ہے؟ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شام میں فرماتے ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی رہ جاتی ہے بیوہ, اگر اس کے والد حیات ہے تو اس کے والد کے اوپر اس کی سرپرستی کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ والد نہیں ہے تو بڑے بھائی, چھوٹے بھائی جو مرد ہو اور اس کا محرم ہو, اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کا نان نفقہ وہ محفوظ رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں رہتا, تو یہ وہ صورت ہے جہاں فقہائے کرام نے پھر اجازت دی ہے کہ بیوہ وہ اپنے نان نفقے کے لیے پردے کے شرائط کے ساتھ باہر جا کے اپنے کام کاج کر سکتی, لیکن اس کی کڑی شرائط ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آگے انگریزی میں پوچھا ہے, کین آ وائف گو آؤٹ آف دا ہاؤس ود ہر ہسبینڈز پرمیشن؟ یس شی کین گو. پوچھا ہے کہ خاتون شوہر سے اجازت لے کے جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. کوشش کرو کہ گھر پہ رہا کرو اور بغیر کسی وجہ کے گھومنے پھرنے اور جاہلی عورتوں کی طرح راستوں بازاروں میں نہ گھوما کرو. یہ قرآن کی تعلیم. تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا کیسا ہے؟ اور اگر کسی جاندار کی تصویر اگر اچھی لگے تو اس پر ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ تصویر اسلام کے اندر حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہاں ہاں, پھر تصویر کی جو تفصیل ہے اس میں علماء کرام نے مختلف رائے دی ہے. مثلا مورتی ہے, بت ہے, اسٹیچو ہے, وہ بھی تصویر ہے, اور دیوار کے اوپر قدام قد آدم کے برابر تصویر بنائی جائے وہ بھی تصویر ہے, اور کاغذ پہ چھاپی جائے وہ بھی تصویر ہے, موبائل کی اسکرین پہ آ جائے, کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ جائے وہ بھی تصویر ہے. اب ان تصاویر میں بھی پھر درجات ہیں حرمت اور اس کی سختی کے. مثلاً ایک شخص اپنے گھر میں لا کے بت رکھتا ہے, مورتی رکھتا ہے, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو یا اس کے اس عمل کی تعریف, اس لیے کہ اس کا مقصد بالکل واضح ہے, وہ خالصتاً شرک کے علاوہ. اور ایک تصویر وہ ہے جس میں آپ بیان سنتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, کسی دین کی کام کی بات سنتے ہیں, تو یہ تصویر عارضی ہے, اور اس تصویر کی سبب سے آپ ایک ایسی بات سن رہے ہیں, ایک ایسے دین کا کام سن رہے ہیں کہ امید ہے اور کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے وہ آپ کے لیے دین کی ترقی کا سبب ہوگا. تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس سال دورہ تفسیر میں پہلی دفعہ ویڈیو کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ شروع ہوئی, سورہ نساء میں بہت تفصیل فرمائی ہے, تمام علماء کرام ائمہ کرام کے اقوال گنجائش اور تحقیق پیش کی ہے. تو اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو وہ سورہ نساء سے رجوع کرے. محرم میں شہادت حسین کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ صرف محرم میں کیوں؟ کیا حضرت حسین صرف محرم میں ہوتے ہیں؟ سفر میں اور ذی الحجہ میں, رمضان میں, شوال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے بڑے, ہمارے لیے قابل فخر, ہمارے امام, اور ان کا ذکر ہم ہر وقت کرتے ہیں. ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس سے بڑا صدمہ کائنات میں نہیں دیکھا, نہ ابو بکر نے ماتم کیا, نہ عمر نے ماتم کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا, نہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے, نہ انہوں نے جلوس نکالا. تو اس لیے ہم بھی اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلے چلے. کیا ہر غلط رسم میں جو رنگ خاص کر لیا جاتا ہے اس رسم سے بچنا چاہیے؟ بالکل. حدیث شریف میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو حلیہ اختیار کیا ہے یہ یہود کا ہے, یہ نصارہ کا ہے, یہ مشرکین کا ہے, یہ فاسق فاجر لوگوں کا ہے, اور آپ اس میں مطمئن بھی ہیں تو یقیناً یہ گناہ ہے اور بری بات. منت نام کیسا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جو نام رکھے جاتے ہیں اس طرح کرنا نہیں, بالکل بھی نہیں. انٹرنیٹ کے اوپر جو نام ہیں ان کے معنی بالکل جھوٹ غلط اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اکثر معنی سراسر جھوٹ ہوتے ہیں. اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں اور عربی کتابیں دیکھیں آپ کو نہیں ملے. کیا بشرا نام کی کوئی خاصیت ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس لڑکی کا نام بشرا رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ لڑکا ہوتا ہے. جی آپ نے درست سنا ہے, لیکن یاد رکھیے صرف تجربہ ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ سے بہت زیادہ تعلق اور عقیدت تھی, نانا نانا کہتے تھے ان کو راولپنڈی میں. تو انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری پیدائش سے قبل پوچھا, بیٹا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا نہیں ہے. کاٹھی کے اب اگر بیٹی ہو جائے تو اس کا نام بشرا رکھو, بشرا کا مطلب ہے خوشخبری. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ چار بیٹیاں ہیں, اب ایک اور بیٹی ہوگی پھر بیٹا ہوگا, یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. فرمایا کہ اچھا اچھی جو بیٹی ہے اس کا نام ہی بشرا. تو والد صاحب نے اس پہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس والد صاحب کے اس عمل کو قبول فرمایا, پھر پیدائش ہوئی میری. تو بہرحال یہ تجربہ ہے, باقی اس سے بڑھ کے کچھ اچھی جگہ نوکری کرنے کے لیے جعلی سند بنانا نہیں, ہر گرد میں جھوٹ دھوکہ دہی فراڈ اسلام میں منع ہے. حالت حیض میں وہ سو کنار کیا جا سکتا ہے,
ہاں وہ شخص جس کو اپنے اوپر نفس پہ کنٹرول ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوگا, تو علماء نے اجازت دی ہے. لیکن ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ان احوال میں خواتین سے فائدہ اٹھانا حرام نہ جائے.
سر کے اوپر جھوڑا باندھنا کیسا ہے؟ یعنی وہ خواتین جو ایک خاص طریقے سے بال باندھتی ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جہنم کی خواتین کہا ہے, اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو ایسی عورتوں پہ حرام ہے,
اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.
کیا سینے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ ہاں فتاوی ہندیہ جسے عالمگیری بھی کہتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے پورے جسم کے بال اڑا دیے سنت مقامات کے علاوہ تو خلاف ادب کیا گیا, اور خلاف ادب کرنے والا یعنی وہ سنت کے خلاف کا مرتکب ہو رہا ہے، البتہ کوئی حرام وغیرہ کا مرتکب نہیں ہے۔ اسلام میں لباس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے تو ان کا جنتی لباس ان سے لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لباس ایک کپڑا لے کے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، وفد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو آپ اس وقت میں یہ لباس سے بہتر فرمایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا لا ینبغی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسا لباس مناسب نہیں ہے، اس میں بہت چمک چمک کی اور بڑا نقش و نگار ہے۔ اور وہ لباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جو کہ اسلام نہیں لایا تھا اس کو دیا تھا۔ تو جو لباس پیغمبر نے منع کیا ہو تو پھر وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ غیر مسلم کا ہوتا ہے۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، تفاصیل کیا کہیں اس کے بعد۔ بچوں کے متعلق کوئی مختصر جامع کتاب جو گھر میں پڑھائی جا سکتی ہو، بالکل ہمارے درس نظامی میں بچوں کو تاریخ الاسلام پڑھاتے ہیں، بہت زبردست کتاب، بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب آتی ہے نماز حنفی کے نام سے، اس میں بھی تمام صحیح مولانا حضرت مولانا عاشق الٰہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیشتی گوہر، بیشتی زیور، علامہ شمشم لالی کی نور الازہ اور علامہ ابن عابدین کی الہدیت العلائیہ، یہ تمام بہترین کتابیں ہیں بچوں کو پڑھانے کی۔ مفتی صاحب، میرے دوست نے اپنے بہن سے بچی گود لی ہے، کیا اس بچی کو وہ اپنا نام دے سکتے ہیں؟ بچی کے والدین نے اجازت دی کہ وہ بچی کو اپنا نام دے دیں؟ ہرگز نہیں۔ وما جعل علیکم ابناءکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے بولے بیٹے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یعنی تمہاری وہ اولاد جو تم سے پیدا نہیں وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کو گود لے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو اس کا باپ بنا ہوا ہے یہ بھی اس کے سامنے آئے گا تو گناہ کا مرتکب ہے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ مدت رضاعت میں اپنی کسی محرم یا بیوی وغیرہ سے اس کی رضاعت کرا دی جائے تو وہ آپ کی بھی رضائی بیٹی ہو گئی، پھر آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی حیثیت اسلام میں اس وقت ختم ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے زینب بنت جحش کی طلاق کے بعد نکاح کیا، یعنی زید بن حارثہ رسول اللہ کا بیٹا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا واطف عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم ارفع عنا المرض والوباء، اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منه، فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ جو ابھی پرچیاں بھیجی گئی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات اگلی مجلس میں دیں گے۔